আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. آج کی ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ جانتے ہیں کہ ہم سب امام اعظم کے مقلد ہیں, ان کے مسلک پر ہیں اور فقہ حنفی پر چل رہے ہیں, اسی لیے ہم سب حنفی کہلاتے ہیں. اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس امام کے پیچھے ہم چل رہے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اس مختصر سی نشست میں ان کے تمام فضائل, مناقب, محاسن, ان کی فقاہت, ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنا تو ناممکن ہے, لیکن مختصر سے وقت میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ معلومات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ تک پہنچا دوں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. امام اعظم کا نام ہے نعمان, والد محترم کا نام ثابت اور دادا کا نام پھر نعمان. آپ کی ولادت باسعادت ہوئی 80 ہجری میں. علامہ ابن حجر اور خطیب بغدادی انہوں نے لکھا کہ نعمان اس خون کو کہتے ہیں جو جسم میں تمام چیزوں کا دار و مدار اس پر ہو, یعنی جسم کے اس پورے ڈھانچے کا نشو نما کا دار و مدار اس خون پر ہو, اسے نعمان کہتے ہیں. فرمایا آپ کا نام بھی نعمان ہے, گویا شریعت اسلامی اور تمام احکام اور تمام عبادات ان تمام چیزوں کی روح امام اعظم. جس طرح آپ نے ان مسائل کو جمع کیا, ان کا استخراج کیا, استنباط کیا, تو آپ کو اس کی روح کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا. دوسرا معنی انہوں نے بیان کیا نعمان کا, خوشبودار سرخ گھاس. دوسرا معنی, جس طرح وہ خوشبودار سرخ گھاس ہوتی ہے, اس کی مہک, اس کی خوشبو دماغ کو معطر کرتی ہے, تو فرماتے ہیں اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات, ان کے مناقب اور ان کے استنباط کردہ مسائل, استخراج کردہ مسائل, ان تمام چیزوں سے انسان کا دماغ معطر ہو جاتا اور اس پر عمل کرنے سے اسے اس دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی فلاح اور کامیابی حاصل ہو. آپ کی کنیت ابو حنیفہ, بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کی ایک لڑکی تھی جس کا نام حنیفہ تھا, حالانکہ یہ بات غلط ہے. آپ کی کوئی صاحبزادی نہیں جن کا نام حنیفہ. ابو حنیفہ کنیت امام اعظم کی تھی اور ابو حنیفہ کا مطلب صاحب ملت, ادیان باطلہ سے اعراض کرنے والا, ادیان باطلہ سے اعراض کرنے والا اور صاحب ملت, اس کو کہتے ہیں ابو حنیفہ, یہ آپ کا لقب. تو نام ہوا نعمان اور کنیت ابو حنیفہ. تو نعمان بن سعد ثابت اور ابو حنیفہ آپ کی کنیت, اور اسی کنیت سے آپ مشہور ہو گئے. کوئی نعمان کے نام سے نہیں جانتا, بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے, لیکن اہل علم اس سے واقف ہیں. آپ کی ولادت باسعادت کوفے میں ہوئی 80 ہجری میں. بغداد سے آگے عراق کا ایک شہر ہے کوفہ, اور بہت قدیم شہر ہے, بہت مشہور شہر ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنا دار الخلافہ بنایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے تو انہوں نے مدینہ طیبہ کو ہی دار الخلافہ بنایا. ان کے دور میں مدینہ منورہ دار الخلافہ رہا. ان کا وصال ہوا, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے, انہوں نے بھی مدینہ طیبہ کو دار الخلافہ ہی رکھا. ان کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بھی مدینہ طیبہ کو ہی دار الخلافہ رکھا. ان کی شہادت کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے تو حالات بہت زیادہ بگڑ چکے تھے. خارجیوں نے شورش کی تھی, بلوائیوں نے شورش کی, سازشیں کی, جس کے نتیجے میں حضرت امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تو اس قدر وہ حالات بگڑ گئے کہ مجبوراً آپ کو یہاں سے دار الخلافہ منتقل کر کے کوفہ لے جانا پڑا. تو کوفہ عراق کا ایک شہر ہے, وہاں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنا دار الخلافہ اس شہر کو بنایا. اور جب تک وہ مسند خلافت پر رونق افروز رہے کوفے میں ہی رہے, اور کوفے کی ہی جامع مسجد میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. وہ ایک الگ واقعہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوفہ ایک قدیمی شہر تھا اور بڑے بڑے اکابر صحابہ وہاں پر رہتے رہے. اسی شہر میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی. امام اعظم کی خصوصیت یہ بھی ہے, ویسے تو بہت ساری خصوصیات ہیں, ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت بھی حاصل ہے اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی حاصل. آپ کے دادا جن کا نام بھی نعمان تھا, روایت میں آتا ہے اسماعیل بن حماد یہ روایت کرتے ہیں کہ امام اعظم کے دادا جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصاحبین میں سے تھے, ان کے ساتھ رہتے تھے, ان کی محفل میں حاضر ہوتے تھے, ایک دن فالودہ لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کو پیش کیا, آپ نے وہ کھایا, تناول فرمایا اور اس کو پسند کیا اور دعائیں دی. اس کے بعد ان کے ہاں ولادت ہوئی حضرت ثابت کی, امام اعظم کے والد کی, کیونکہ آپ کے دادا گئے تھے نا. جب بیٹے کی ولادت ہوئی تو امام اعظم کے والد محترم کو گود میں لے کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. آپ نے انہیں گود میں لیا, ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کی پوری اولاد نسل کے لیے دعا فرمائی. تو حضرت نعمان یہ کہتے تھے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہمیں حاصل ہے, انشاءاللہ یہ دنیا و آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا باعث ہے. تو ظاہر ہے وہ دعائیں چلتی رہیں اور وہ پہنچی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ آگے بھی وہ دعائیں آگے پہنچی ہوں گی. دوسری بشارت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہے, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے, اسی مجلس میں سورہ جمعہ نازل ہوئی اور اس کی آیت وآخرین منہم لما یلحقو بہم اس کی تلاوت ہوئی. تو حاضرین میں سے کسی نے پوچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں جو اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ جو ابھی تک ہم سے نہیں ملے, اس سے کیا مراد؟ جب یہ سوال کیا سرکار نے خاموشی اختیار کی, دوبارہ سوال کیا پھر خاموشی اختیار کی, تیسری مرتبہ سوال کیا پھر خاموشی اختیار کی. تو کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اس آیت میں جو یہ ہے کہ جو ہم سے اب تک نہیں ملے ان سے کیا مراد ہے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجود تھے ان کے کندھے پر اپنا دست مبارک رکھا اور سرکار نے فرمایا اگر ایمان ثریا کے پاس بھی ہوگا تو اس کی قوم کے لوگ ضرور اسے تلاش کر لیں۔ اس کی قوم کے لوگ کس کی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ ابن حجر مکی نے حافظ سیوطی اور بعض شاگردوں کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ ہمارے استاد یعنی امام سیوطی یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ اس حدیث کے اولین مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت وہاں تک پہنچی۔ تو یہ دو بشارتیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئیں۔ تیسری آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ امام اعظم تابعی ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا صحابی، پھر تابعی، پھر تبع تابعی۔ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوا وہ کون ہے؟ صحابی۔ اور جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی، جس نے صحابی کے دیکھنے والے کو دیکھا وہ تبع تابعی۔ اس طرح یہ سلسلہ چل رہا۔ سرکار نے فرمایا نا خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان سے ملے اور جو ان سے ملے۔ سب سے بہتر زمانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، پھر ان کے بعد والا، پھر ان کے بعد والا، پھر ان کے بعد والا۔ تو جو جتنا قریب ہے وہ اتنا بہتر ہے، جو سرکار کے زمانے میں وہ تو سب سے بہتر، اور ان کے بعد صحابہ، ان کے بعد تابعی، ان کے بعد تبع تابعی، پھر بزرگان دین، پھر اولیاء کاملین، پھر ائمہ مجتہدین۔ اس طرح سلسلہ چل رہا۔ تو امام اعظم کی خصوصیت ہے کہ آپ تابعی ہیں۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ جو صحابی کو دیکھے، جو صحابی کی زیارت کرے۔ محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، ان کی محفل میں بیٹھے، ان سے روایت حدیث حاصل کی، احادیث کی روایت حاصل کی۔ اسی لیے آپ کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے حدیث روایت کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا امام ابو حنیفہ سے، انہوں نے سنا حضرت انس سے، اور انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ایک ہی واسطہ بیچ میں ہے، امام اعظم کے اور سرکار کے درمیان ایک ہی واسطہ بیچ میں ہے۔ امام اعظم نے کس سے سنا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، اور انہوں نے سنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے استاد امام ابو حنیفہ سے، انہوں نے سنا حضرت انس بن مالک سے، اور انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں۔ ایک تو آپ کی ملاقات ہوئی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن ابی اوفی، ان سے بھی آپ کی ملاقات ثابت ہے، اور بعض علماء نے، محدثین نے لکھا کہ دیگر صحابہ سے بھی آپ کی ملاقات ہے۔ پس یہ بات متفقہ طور پر کہی گئی اور تسلیم کی گئی کہ امام اعظم تابعی ہیں، آپ نے صحابہ کی زیارت کی، اور حضرت انس سے تو حدیثیں بھی روایت ہیں۔ یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے۔ آپ نے 4000 علماء اور مشائخ سے فیض حاصل کیا، 4000۔ عراق، شام، بغداد، نجف، کوفہ، مدینہ طیبہ، مکہ معظمہ، جتنے بھی جہاں جہاں بھی پتہ چلتا کہ یہاں کوئی صحابی یا کوئی تابعی موجود ہے، کوئی اہل علم میں سے موجود ہے، کوئی محدث فقیہ موجود ہے، امام اعظم وہاں پہنچ جاتے اور اس سے فیض حاصل کرتے۔ اور آپ نے فقہ میں جتنی محنت کی اور ان مسائل کو مدون کیا، جمع کیا، آپ کو حیرت ہوگی کہ بیان کرنے والے نے پورے وثوق کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ بیان کیا کہ امام اعظم نے جس قدر فقہی مسائل بیان کیے ان کی تعداد 12,70,000۔ غور کرو، ایک دو نہیں ہے، 1,70,000 مسائل امام اعظم نے بیان کی، اور کوئی روایت آپ تک پہنچتی تو ایسے نہیں کہ اس سے سنا تو فوراً آگے پہنچا دیا، نہیں، آپ اس کی تحقیق کرتے تھے کہ جس نے روایت کی ہے اس نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے یا نہیں سنا، یہ روایت کرنے والا ثقہ ہے یا نہیں، یہ کہیں جھوٹا تو نہیں ہے، یہ کہیں کذاب تو نہیں ہے، اس کے اندر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، یہ سچ بولنے والا ہے، اس نے سرکار کا زمانہ پایا ہے یا نہیں، ایسا بھی ہوا، بہت سی روایتیں ایسی ہیں اس میں لکھا فلاں نے روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب آپ ان کا سنِ وصال دیکھیں پتہ چلا حضور کے زمانے میں تھا ہی نہیں، تو جب ہے ہی نہیں تو روایت کیسے کر رہا، جب نہیں ہے تو روایت کیسے کر رہا، اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ نے اس میں تحقیق کی، مسائل میں ایک ایک روایت کو لیا، اس راوی کے متعلق تحقیق کی، جب یہ دیکھا کہ سلسلہ بالکل صحیح ہے تب اس کو جمع کیا، آپ کی کتاب الآثار ان تمام روایات سے بھری پڑی جو بالکل ثقہ ہیں، معتمد لوگوں سے آپ نے حاصل کی ہیں، اور اس پر بالکل بلینک فیت کیا جا سکتا، اعتماد کیا جا سکتا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو، دوسری بات بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبولیت، اور ہمارا تو ایمان ہے یقین کامل ہے کہ جو سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ ہر جگہ مقبول، اور جو وہاں سے مردود ہو گیا اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں، امام اعظم کی مقبولیت یہ تھی کہ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ملک شام گیا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوا، میں ان کے سرحانے لیٹ کر سو گیا تو میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ میں دیکھا خواب میں، اور میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، سرکار سامنے سے تشریف لا رہے ہیں، اور حضور کی گود میں ایک بوڑھا سا آدمی، جیسے بچے کو گود میں لیتے ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بوڑھے شخص کو اٹھائے ہوئے، فرماتے میں نے دیکھا آگے بڑھا، میں نے سرکار کے قدم مبارک کو بوسا دیا ادب احترام سے، میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ یہ کون آدمی ہے سرکار نے اسے اٹھایا ہوا، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے اس خیال سے باخبر ہو گئے، سرکار نے فوراً میری طرف توجہ فرمائی، فرمایا سید علی تو نہیں جانتا، یہ تیرے اور تیرے شہر والوں کا امام ابو حنیفہ، یہ تیرے شہر والوں کا امام ابو حنیفہ ہے، فرماتے میں سمجھ گیا کہ امام ابو حنیفہ خود نہیں چل رہے، سرکار انہیں چلا رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواب دکھا کر بتا دیا، ابو حنیفہ خود نہیں چل رہے ہم چلا رہے ہیں، تو جسے سرکار چلا رہے ہوں اس کا کیا مقام، اس کا کیا مرتبہ ہوگا، اسی لیے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک مسائل پر غور کیا، فکر کیا، اور آپ نے ایک مجلس بنائی تھی، ایسا نہیں ہے کہ مسائل دیکھا اور فوراً لکھ دیا، نہیں، باوجود یہ کہ سب سے زیادہ ذہین اور فتیل ذہانت ان پر ختم تھی، وہ مسائل جس پر وقت کے بڑے بڑے علماء انکار کر دیں کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، آخری حل امام اعظم پیش کرتے تھے، اور اس وقت کے جید علماء پکار اٹھتے تھے، ابو حنیفہ علم اور فضل کے جو دروازے خدا نے تمہارے اوپر کھولے ہیں کسی پر نہیں کھولے، آپ کی علمی برتری کو، ذہانت کو، فقاہت کو تسلیم کر لیتے تھے، اس کے باوجود آپ کی کیفیت کیا تھی، ایک مسئلہ ہوتا، ایک مجلس بنائی، امام محمد، امام ابو یوسف اور دیگر ائمہ، ان کی آپ نے اپنے شاگردوں کی ایک مجلس بنائی، باوجود یہ کہ خود استاد ہیں، علم اور فضل میں مکمل مہارت رکھتے ہیں، وقت کے اماموں نے آپ کو اپنا امام تسلیم کیا، لیکن پھر بھی احتیاط کتنی ہے، ایک مجلس بنائی، مسئلہ آیا اس کے سامنے پیش کر دیا، تم سب بحث کرو، وہ سب بحث کر رہے ہیں، اس میں یہ مسئلہ ہے تو اس میں یہ ہے، اس کو اس طرح بیان کیا جائے، اس طرح بیان کیا جائے، بعض دفعہ ایک ایک ہفتہ گزر جاتا، بعض دفعہ ایک ایک مہینہ گزر جاتا، مسئلے کا حل نہیں ہوتا، جب سب بحث کر چکے ہوتے آخر میں آپ اپنی رائے دیتے اور وہی رائے حرف آخر سمجھی جاتی، اور وہ ایسے نہیں سمجھی جاتی کہ وہ کہتے کہ ہمارے استاد ہے تو مان لیں. نہیں, امام ابو یوسف, امام محمد, امام اعظم سے اختلاف بھی کرتے تھے, لیکن وہ کہتے ہیں ہم جس مسئلے میں اختلاف کرتے تھے اور غور کر کے جب دیکھتے تھے تو آخری رائے امام اعظم ہی کی صحیح تسلیم کی جاتی, ہم سمجھ جاتے تھے باقی یہی امام ہے, فقہ میں بھی یہی امام ہے, حدیث میں بھی یہی امام ہے, دیگر علوم میں یہی امام ہے, علم اور فضل کے جو دروازے خدا نے ان کے اوپر کھولے ہیں کسی پر نہیں کھولے. اس طرح آپ نے ان مسائل کو جمع کیا ہے باقاعدہ بحث اور مباحثے کے بعد, اور اس کے بعد یہی نہیں بلکہ اس فقہ کو مدون کیا. فقہ حنفی جو ہے آپ دیکھتے ہیں نماز میں قرات خلف الامام, امام کے پیچھے قرات جائز نہیں, حنفی فقہ کا مسئلہ ہے, امام کے پیچھے قرات جائز نہیں. آپ نے فتویٰ دیا, لوگوں نے کیا بات ہوئی کیوں جائز نہیں ہے؟ فرمایا بھائی امام جو ہے وہ سب کی طرف سے تو ہے, وہ سب کا امام ہے, امام کی قرات مقتدیوں کی قرات ہے, اور یہ حدیث سے ثابت کیا. کچھ لوگ آئے مناظرے کے لیے, نہیں ہم نہیں مانتے, یہ کیا بات ہے سب اپنے اپنے قرات کریں گے, یہ کیا بات ہوئی کہ امام کے پیچھے کوئی قرات نہ کرے؟ فرمایا جو امام کی قرات ہے مقتدیوں کی قرات, امام کی قرات مقتدیوں کی قرات, لہذا مقتدی خاموش رہیں گے, وہ سنیں گے صرف. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے, ہم آپ سے مناظرہ کریں گے. فرمایا آجا مناظرے کے لیے. سب آ کے جمع ہو گئے, سب جمع ہو گئے, فرمایا تم سب بات کرو گے یا کوئی ایک کرے گا؟ اب دیکھیے ذہانت, تم سب مجھ سے بات کرو گے کوئی ایک کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں سب کیوں کریں گے, ایک کرے گا. فرمایا اچھا ایک کرے گا نا, ہاں اچھا یہ جو کہے گا اس کی بات وہی ہوگی جو تمہاری ہے؟ ہاں بالکل. فرمایا جواب ہو گیا, جواب ہو گیا. انہوں نے کیسے ہو گیا؟ کہا یہی تو میرا مسلک ہے, یہی تو میں بیان کر رہا ہوں. اگر سارے مقتدی بولنا شروع کر دیں, سارے پڑھنے شروع کر دیں تو بات ہی کیا ہوئی؟ جب تم نے ایک کو منتخب کر لیا, اسی طرح ہم نے امام کو منتخب کر لیا. امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. سرکار نے فرمایا من کان لہ قرات فقرات امام لہ قرات, امام کی قرات سارے مقتدیوں کی قرات ہے. یہی تو ابو حنیفہ کہہ رہا, اس کو کیوں نہیں مانتے؟ ذہانت اور فطانت کے دروازے اللہ نے ان پر کھول دیے. اور ایک چیز نہیں, ایسے بیسوں مسئلے ہوئے کہ وقت کے علماء نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی حل ہے ہی نہیں. ایک صاحب کی دو بیویاں اور دونوں کو ایک ہی گھر میں رکھا ہوا, ایک نیام میں دو تلواریں رہ نہیں سکتی, آپ کو پتہ ہی. خیر بہرحال اگر کسی کی دو ہوں تو وہ ناراض نہ ہو. ایک کو اوپر رکھا, ایک کو نیچے رکھا. اب صاحب آئے باہر سے کہیں, زینے پہ چڑھے, نیچے والی نے کہا کہاں جا رہے؟ اس نے ٹانگ پکڑی. اوپر والی نے دیکھا, اس نے کہا نہیں ادھر آ, اس نے ہاتھ پکڑ لی. اب نیچے والی ٹانگ کھینچ رہی ہے, اوپر والی ہاتھ کھینچ رہی. اب پریشان, وہ کہہ رہی ہے نہیں اوپر آؤ, نیچے والی کہتے نہیں نیچے آؤ. اب غصہ آ گیا, غصے میں کہا اگر میں اوپر گیا تیرے پاس تو تجھ پہ تین طلاق, اور نیچے تیرے پاس آیا تو تجھ پہ تین طلاق. اب دونوں نے چھوڑ دی, نیچے والی نے بھی چھوڑ دیا, اوپر والی نے بھی چھوڑ دیا. اب ظاہر ہے جس کے پاس جائے گا اسے طلاق ہو جائے گی. اوپر جاؤں تیرے پاس تو تجھ پہ تین طلاق, اور نیچے تیرے پاس آؤں تو تجھ پہ تین. اب کوئی نہیں چاہتی میرے پاس آئے, پہلے تو چاہ رہی تھی آ جائے, اب چھوڑ. اب لوگوں کا طریقہ بھی یہی ہے, پہلے کہہ دیتے ہیں, بعد میں سوچتے ہم نے کیا کہا. طلاق کا مسئلہ بڑا نازک ہے, اور پھر ہیلے بہانے کرتے ہیں. جاؤ مفتی صاحب سے پوچھو کہ ہم نے غصے میں کہا تھا, غصے میں تو نہیں ہوتی طلاق. ہم نے کہا کیا خوشی میں کسی نے طلاق دی ہے؟ آج تک کسی نے خوشی میں طلاق دی کہ بیگم میں بہت خوش ہوں بڑا اچھا کھانا پکائے جاؤ تمہیں طلاق؟ ایسا ہوا کبھی خوشی میں طلاق دی؟ ارے غصے میں ہو جائے گی طلاق. کہہ رہے نہیں غصے میں دی, ہاں ہو جائے گی غصے میں. اس لیے غصے کو حرام قرار دیا گیا, غصے میں عقل خفت ہو جاتی ہے, اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. غصہ بھی ہو تو سوچ سمجھ کر بولے, اگر ایسا مسئلہ ہو تو گھر سے باہر چلے جائے. سرکار نے فرمایا کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہو تو لیٹ جائے, پانی پی لے, لاہور پڑھ لے, شیطان بھاگ جائے گا, غصہ اتر جائے گا. اب کیا ہوا, الفاظ تو نکال دیے منہ سے, اب چاہتے دونوں بچ جائیں, ایک کو بھی چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا. جاؤ پوچھو علماء سے. گئے مسئلہ لے کر, उन्होंने कहा क्या कहा? कहा इसने कहा ऊपर तेरे पास जाऊं तो तुझ पे तीन तलाक, नीचे तेरे पास आऊं तो तुझ पे। उलमा ने लिखा एक न एक पे तलाक होगी जरूर, ये हो ही नहीं सकता कि दोनों बच जाए, या तो ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, कहीं तो जाएगा ना, सारी उम्र जीने पे थोड़ी बैठा रहेगा बेचारा, कहीं ना कहीं तो जाएगा, नीचे आएगा तो नीचे वाली गई, ऊपर गए तो ऊपर वाली। सबने लिख दिया। अब इन्होंने कहा नहीं कोई सूरत निकल आए, कहा नहीं कोई सूरत नहीं। जितने भी उलमा थे मुफ्तियाने कराम अपने इल्मी अजमत के बावजूद कोई फैसला ना कर सके, यही फैसला किया कि एक न एक पे तलाक जरूर होगी। आखिर में फतवा पहुंचा इमाम आजम अबू हनीफा के रजी अल्लाह ताला, आपने फरमाया दोनों तलाक से बच जाएंगी, एक पे भी नहीं होगी। उन्होंने कहा ये कैसे, ये क्या बात हुई, ये कैसे हो सकता है, हमने तो बड़े गौर खौस करके मसला निकाला है। कहा नहीं यही मसला, नहीं नहीं गलत है ये, या अबू हनीफा गलत कह रहे हैं। फरमाया अल्फाज बताओ, अल्फाज क्या हैं इसके। कहा हुजूर अल्फाज ये हैं, जब ऊपर वाली ने खींचा ना और नीचे वाली ने खींचा, तो इसने ऊपर देके उससे कहा अगर ऊपर तेरे पास जाऊं तो तुझ पे तीन तलाक, और नीचे वाले की तरफ देखकर कहा नीचे तेरे पास आऊं तो तुझ पे तीन तलाक। फरमाया सीधी सी बात है, इसने कहा था ना ऊपर तेरे पास जाऊं, तो जो ऊपर है उसको नीचे ले आओ, जो नीचे है उसको ऊपर ले जाओ। देखो इमाम आजम की जहानत, जो ऊपर है उसके नीचे ले आओ और जो नीचे है उसको ऊपर ले जाओ। जब ये ऊपर जाएगा तो वो ऊपर नहीं होगी नीचे होगी, और नीचे जाएगा तो ये नीचे नहीं होगी ऊपर होगी, ना उस पे तलाक होगी ना इस पे तलाक। ये है इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला की जहानत। अल्लाह तबारक व तआला हर एक को ये जहन अता नहीं फरमाता। ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, वो जिसे चाहे जिस पर चाहे अपना फजल कर दे, अपनी रहमतें नाजिल कर दे। एक आदमी ने मरते वक्त वसीयत की, उसके पास सोना था, वो एक थैले में रख दिया, और एक मोतमिद आदमी को बुलाया जिस पर उसका इतमाद, उसे कहा देखो मेरे बच्चे छोटे हैं ये तुम रख लो, जब वो बड़े हो जाएं तो जो तुम चाहो इसमें से उनको दे देना। क्या कहा? जो तुम चाहो इसमें से दे देना। उन्होंने कहा ठीक, खुली छुट्टी मिल गई जो चाहो। वक्त गुजरता गया, वो साहब इंतकाल हो गया। अब बच्चे बड़े हुए, इनकी नियत खराब हो गई, सोना तो जाहिर है सोना ही, बड़ों बड़ों की नियत बदल जाती। इन्होंने क्या किया, सोना रखा अपने पास और खाली थैला लेकर आ गए, पंचायत लगाई, सबको बिठाया, सारे बैठ गए, कहा देखो भाई ये वसीयत नामा है इस आदमी का जो मरा है, और ये उसके बच्चे हैं, इसमें क्या लिखा है, जो तुम चाहो इनको दे दो। तो मैं तो ये चाहता हूं, ये थैला दे दिया और सोना अपने पास रख। अब सारे चुप खामोश, भाई यही तो लिखा है ना, जो तुम चाहो, तो मैंने ये दे दिया, वसीयत के मुताबिक अमल कर रहा हूं मैं तो। लोग बेचारे खामोश रहे, भाई वसीयत है कुछ कह नहीं सकते। और जो बेचारे वरासा थे वो खाली थैला लेकर चले। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला को पता चला, फरमाया दोबारा पंचायत लगाओ, बिठाओ दोबारा सबको, सबको बिठा दिया, वसीयत नामा लेकर आओ, बच्चों को बुलाओ, सबको बुला लिया। क्या लिखा है, जो तू चाहे जिस चीज को तू चाहे वो दे दे। कहा अल्फाज देखो क्या है, जिसको तू चाहे, जिस चीज को तू चाहे, तेरा दिल चाहे, तो तेरा दिल तो सोने को चाह रहा था ना, जो तूने रख लिया वो इन्हें दे दे। यही कहा है ना, जिसको तू चाहे, तो तू तो जो चाह रहा था अपने पास रख लिया, वही इनको दे दे, वसीयत पूरी हो जाएगी। वो सोना उनको मिल गया, वसीयत पूरी हो गई, हकदार को हक मिल गया। ये है इमाम आजम की शान। इसीलिए वक्त के जय्यद उलमा ने, मुहद्दिसीन ने बरमला इतराफ किया और कहा अबू हनीफा इल्म और फजल के जो दरवाजे अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर खोले हैं, खुदा की कसम किसी के ऊपर नहीं खोले। लेकिन यह मकाम ऐसे ही नहीं मिला है, आलिम और फाजिल होने के बावजूद, मुहद्दिस होने के बावजूद, ताबई होने के बावजूद, इल्म और फजल की तमाम रिफतें और बुलंदियां हासिल करने के बावजूद, कैफियत यह थी कि 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। रोजाना दो रकात की नियत बांधते थे, एक कलाम पाक मुकम्मल करते, एक कलाम पाक मुकम्मल करते। पड़ोस में एक आदमी था, उसको गाने बजाने का शौक था। इधर आपने नियत बांधी, उसने गाना शुरू कर दिया, कभी कुछ बजा रहा है, कभी गा रहा है, शोर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि शराब पीता था, और शराब पीकर तो अकल जाहिर हो जाती, खूब गुल गपाड़ा करता था, शोर करता था, इतना शोर कि पढ़ते में आप भूलते थे, बार बार भूलते, फिर पढ़ते, फिर भूलते, लेकिन कुछ नहीं कहते, जबाने मुबारक से कुछ नहीं। जब उसका शोर और बढ़ा, मोहल्ले वालों ने शिकायत की, पुलिस पकड़ के ले गई, बंद करा दिया, जेल में बंद कर दिया। उस दिन आपने देखा शोर नहीं हुआ, बड़े सुकून से पड़े, हम तो बड़े खुश होते, चलो गया, सुकून मिल गया। जब सुबह हुई, शोर की आवाज नहीं आई, सारी रात गुजर गई इत्मीनान से। लोगों से पूछा कि वो जो हमारा पड़ोसी था किधर गया, कहा इस तरह सारे तंग थे, आपको भी तंग करता था, आपने तो कुछ कहा नहीं, मोहल्ले वाले तंग थे, उन्होंने बंद करा दिया। कहां पर? कहां? जेल में। खुद तशरीफ ले गए, जेल में तशरीफ ले गए, वहां का जो था बड़ा सरबरा, जो ऑफिसर था, उससे सिफारिश की, अपनी जमानत पर उसको छुड़ाकर वापस ले आए, मैं जमानत देता हूं। उसके बाद से उसने शोर ही नहीं किया, शराब भी छोड़ दी, सच्चा पक्का मुसलमान बन गया। ये इमाम आजम की शान। ये इमाम आजम की शान, अपने अखलाक से ही उसको ऐसा जेर किया, ना कोई सजा दी, ना कोई तंबीह की, ना उसकी शिकायत की, बल्कि जो बंद था उसको खुद ले आए, अखलाक की ऐसी मार दी। वो दिल में ही सोचता रह गया, मैं तो तंग करता था कि तो मुझे छुड़ाकर ले आए, इन्होंने तो मुझे आजाद करा लिया। और मैं कहता हूं जेल से क्या आजाद किया, हकीकत में तो जहन्नुम से भी आजाद करता। नेक अमल करेगा तो जहन्नुम में नहीं जाएगा, ऐसी निगाह करम डाली इमाम आजम। आपने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनके शागिर्द हजरत हम्माद, उनसे इमाम आजम ने इल्म हासिल किया। मदीने तैयबा में इनका फतवा चलता था, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद का रदी अल्लाह ताला। सहाबा में मुख्तलिफ उलूम फुनून रखने वाले सहाबा थे। अब देखें ना, आज हमारे दौर में जो फतवा देता है उसको हम क्या कहते हैं? मुफ्ती। मुफ्ती कहते हैं ना, तो फिर डर क्यों रहे हो? कह दो ना, यहां कोई मुफ्ती नहीं है जो फतवा दे देगा आपके खिलाफ। जो हदीस पढ़ाए, मुहद्दिस, शेखुल हदीस, फिकह में महारत है तो फकी, ये मुख्तलिफ नाम है ना, मुफ्ती है, मुहद्दिस है, फकी है, खतीब है, दीगर चीजें। सहाबा में ये सब थे, इस्लाम की पहली दरसगाह, इस्लाम का पहला मदरसा, इस्लाम का पहला कॉलेज, इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी अस्हाबे सुफा का चबूतरा आज भी मदीने तैयबा में मौजूद है। हम जाते हैं, हम गुनाहगार, तो वहां जाकर दो रकात नफिल पढ़ते। उस चबूतरे पर वो सहाबा बैठते थे जिनका काम ही यही था, सरकार के चेहरे को देखना और उनकी अहादीस को सुनना। ना उनको लिबास की होश है, ना उनको खाने की होश है, ना उनको पीने की होश है, घर बार का कोई पता नहीं है। फकत दीदे सनम यादे सनम, महबूब को देखना, उनकी हदीसों को सुनना, उनसे दीन सीखना। बाद सहाबा इतने गरीब थे कि तन ढांपने के लिए कपड़े नहीं थे, एक ही चादर थी जिससे पूरा जिस्म ढांप कर फिर उस चबूतरे पे आके बैठ जाते, और उनको पता नहीं होता था कि अभी दोपहर को हमें खाना मिलेगा या नहीं, दोपहर का नहीं खाया तो रात को मिलेगा या नहीं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये थी कि जब भी कोई हदियतन तोहफतन खाना बेचता, सबसे पहले असाबे सुफा को दे देते, जाओ मेरे इन गुलामों को खिला दो, इन्होंने कुछ खाया नहीं है। उस कैफियत में उन्होंने इल्म हासिल किया है, सरकार की हदीसें हासिल की हैं। तो जिसने हदीस पर मेहनत की वो मुहद्दिस हो गया, जिसने फिका पर मेहनत की वो मुफ्ती और फकीह हो गया। तो सहाबा में मुहद्दिसीन में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनका नाम सारे फेरिस्त, सबसे ज्यादा हदीसे हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी। उनका हाफजा बड़ा कवि था, اور آپ سن چکے ہیں کہ ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، آپ کی حدیثیں سنتا ہوں ذہن سے نکل جاتا ہوں. فرمایا ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ، چادر پھیلا دی، ایسے اشارہ کیا کوئی ڈال دیا، سینے سے لگا لو. انہوں نے چادر اٹھائی سینے سے لگا لی. فرمایا اب جو بھی سنتا ہوں ہمیشہ یاد رہتا ہوں. کیا دیا بھائی؟ کہنا چاہیے تھا ابو ہریرہ بادام لے آؤ، کشمش لے آؤ، کوئی چیز لے آؤ ذہن تیز کرنے کی. نہیں، سرکار کی شان یہ، ایسے اٹھایا ڈال دیا. کیا ڈالا سرکار نے چادر میں؟ کیا ڈالا ابو ہریرہ نے؟ کیا سینے سے لگایا؟ ارے یہ دینے والا جانے یا لینے والا جانے؟ یہی تو روحانیت ہے، یہی روحانیت ہے جو عقل کے اندھوں کو نظر نہیں آتی. دینے والا جانے اور لینے والا جانے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد سے میری کیفیت یہ ہو گئی، حافظہ اتنا قوی ہو گیا، جو بھی سنتا ہوں ہمیشہ مجھے یاد رکھا. اور سرکار نے اسی لیے عطا فرما دیا، زیادہ حدیثیں یاد ہوں گی زیادہ آگے تک پہنچیں گے. تو جتنے صحابہ نے روایت کی سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، جو سنا یاد ہو گیا. لوگوں نے ان کا امتحان لیا، ایک سال کے بعد حدیثیں پوچھی، بے نے ہی وہی سنائی جو ایک سال پہلے سنائی، ایک لفظ کا بھی فرق ادھر ادھر نہیں، آگے پیچھے نہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں ان کا مقام محدثین کا ہے، وہ محدث تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فقی تھے، فقہ میں مدینہ طیبہ میں ان کا فتویٰ چلتا تھا، لیکن کسی کو مفتی نہیں کہا جا سکتا تھا. کسی نے نہیں کہا مفتی عبداللہ ابن مسعود یا محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، کسی نے نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ صحابی اتنا جامع تھا، لفظ صحابی اتنا جامع تھا جس نے سب کچھ اپنے اندر لے لیا، جس نے سب کچھ اپنے اندر لے لیا. اب اگر کہہ دیا کہ یہ شخص صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سننے والا سمجھ لے اگر یہ صحابی ہے، یہ مفتی بھی ہوگا، محدث بھی ہوگا، فقی ہوگا، سب کچھ ہی ہوگا. اس لیے کہ اس بارگاہ سے فیض حاصل کرنے والا ہے جہاں علم کے دریا بہ رہے ہیں. جو بھی وہاں پر آیا سیراب ہو گیا، اور ایسا سیراب ہوا کہ دوبارہ اس کو کوئی جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہی تھی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں جن کا فتویٰ چلتا تھا، ان کے شاگرد حضرت حماد اور ان کے شاگرد حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. یہاں پر دو واسطے ہیں، ایک حماد اور ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود، پھر سرکار کا نمبر ہے. اور وہاں ایک ہی واسطہ ہے، حضرت امام ابو حنیفہ نے سنا حضرت انس سے، اور انہوں نے سنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اس طرح تبع تابعی ہیں، اس طرح تابعی ہیں، اس طرح دو واسطے ہیں، اس طرح ایک ہی واسطہ. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. آپ کی بہت سی خصوصیات ہیں، علم حدیث میں بڑی محنت کی، دور دور تک سفر کیے، ان محدثین سے ملے، ان سے علوم فنون حاصل کیے، ان روایات کی تحقیق کی. اس نے کس سے سنا، اس نے پھر کس سے سنا، پھر اس نے سرکار سے سنا، یہ اس زمانے میں تھا بھی یا نہیں تھا، یہ ساری تحقیقات کر کے امام اعظم ابو حنیفہ نے پھر فقہ حنفی کو مدون کیا، فقہ حنفی کو مدون کیا، ترتیب دیا ہے. اس مختصر سی نشست میں ان کے تمام فضائل، مناقب، محاسن بیان کرنا ناممکن ہے. میں نے چند گوشے ان کی حیات کے آپ کے سامنے پیش کر دیا. آپ کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم پہلے آدھی رات عبادت کرتے تھے، آدھی رات سوتے تھے، آدھی رات عبادت کرتے تھے. ایک دن ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، کسی نے کہا جانتے ہو یہ کون صاحب ہیں؟ کہا نہیں. کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، یہ پوری رات جا کر عبادت کرتے ہیں. فرماتے ہیں جب سے یہ سنا اسی دن سے پوری رات عبادت شروع کر. اور فرمایا ہمیں لوگوں کے گمان کے مطابق ہونا چاہیے، لوگ سمجھتے میں پوری رات کرتا ہوں اور میں تو آدھی رات کرتا ہوں، آج کے بعد سے پوری رات عبادت کروں. 25 حج آپ نے ادا کیے، اور ہر دو رکعت میں ایک کلام پاک مکمل کیا، اور بعض روایتوں میں کہ رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک ختم فرماتے. قرآن سے اتنا شغف، اتنی محبت، اتنا لگاؤ تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، علم، فضل، سب کچھ اللہ نے ان کو عطا فرما دیا، اسی لیے ان کو اتنا بلند مقام ملا. کپڑے کی تجارت کرتے تھے، کسی سے کوئی ہدیہ وصول نہیں کرتے تھے، خود اپنے پاس سے عطا فرما دیتے. اور خاص طور پر علماء کو اگر یہ پتا چل گیا کہ اس دور میں کوئی عالم ہے اور وہ قرض دار ہے، خاموشی کے ساتھ جا کر اس کی مدد کر دیا کرتے، اس کا قرض اتار دیا کرتے. اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے تھے، صاف ستھرا لباس پہنتے تھے، خوشبو بہت زیادہ لگاتے تھے، جہاں سے گزر جاتے تھے راستے معطر ہو جاتے، لوگ سمجھ جاتے تھے ابو حنیفہ یہاں سے گزرے ہو. آپ کی تمام عادات، خصائل، فضائل، مناقب، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ایسی ہیں کہ اس انسان سنے تو اس کا ایمان تازہ ہو جائے. وصال کا وقت آیا، وصال سے قبل عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور، اس نے آپ کو محکمہ قضاء پیش کیا، قاضی القضاء بنانا چاہا، جس کو آج کے دور میں چیف جسٹس کہتے ہیں. آپ علم و فضل میں سب سے زیادہ ہیں، جتنے بھی ہیں سب آپ کی علمی برتری کو تسلیم کرتے ہیں، لہذا میں پیشکش کرتا ہوں کہ آپ یہاں بغداد میں چیف جسٹس بن جائیں. فرمایا نہیں، انکار کر دیا. کیوں؟ اس کی سب سے زیادہ پوچھ گچھ ہے، اللہ کی بارگاہ میں قاضی سے پوچھا جائے گا عدل کیا تھا یا نہیں کیا تھا. میں اس سے ڈرتا ہوں، اس مواخذے سے ڈرتا ہوں، آخرت کے مواخذے سے. آپ نے رد کر دیا، نہیں میں یہ عہدہ قبول نہیں کرتا. حالانکہ وہ عہدہ قبول کرتے تو کتنی مراعات ملتی، مکان ہوتا، ٹھیک ٹھاک تنخواہ ہوتی، سب کچھ. فرمایا نہیں. جب آپ نے انکار کیا، قاضی نے بلکہ خلیفہ نے اس کو اپنی توہین سمجھا. میں نے ان کو پیشکش کی، انہوں نے انکار کر دیا، غصے میں آ گیا، بند کر دو ان کو، یا تو اتنی عزت کر رہا ہے کہ آپ کو چیف جیسے بنا دوں گا. اور جب انکار کیا، جاؤ قید خانے میں قید کر دو. چنانچہ آپ کو اسی وقت بغداد میں قید خانے میں قید کر دیا گیا. اور نہ صرف قید کیا گیا بلکہ روزانہ کہا کہ روزانہ ان کے کوڑے لگاؤ. بعض روایتوں میں یہ آیا کہ روزانہ 10 کوڑے آپ کو مارے جاتے تھے، اور بعض روایتوں میں اس سے زیادہ کبھی. کوڑے کھاتے رہے، تکالیف برداشت کرتے رہے، لیکن عزم اور استقلال کا پہاڑ بنے رہے. جو میں نے زبان سے کہہ دیا وہ کہہ دیا، دنیاوی تکلیف برداشت کر لوں گا لیکن آخرت کے مواخذے سے مجھے ڈر لگ رہا، کوئی ایک فیصلہ غلط ہو گیا خدا کو میں کیا جواب دوں. یہ ہے خشیت الہی. خشیت الہی دل میں جب راسخ ہو جائے تو انسان دنیاوی عیش و عشرت سب چھوڑ دیتا ہے. آج کے ہمارے ججوں کا کیا حال ہے؟ سفارش بھی ہو جائے کہ ہم جج بن جائیں، وکیل ہیں تو سفارش ہو جائے کہ جج بن جائیں، اور جج ہیں تو چیف جسٹس بن جائیں. کیوں؟ کار ملے گی، تنخواہ ٹھیک ٹھاک ہوگی، بہترین مکان ہوگا، چیف جسٹس بنیں گے. یہ نہیں پتا دنیا میں سب کچھ ہے، آخرت میں کتنی پوچھ ہے، کتنی پکڑ ہے. پیسے لیے، اس سے پیسے لیے تو اس کے لیے فیصلہ کر دیا، اس سے لیے تو اس کے لیے فیصلہ کر دیا. یہ سب کیا ہے؟ خوف خدا نہ ہونے کی وجہ ہے. اگر خشیت الہی دل میں راسخ ہو تو انسان دنیاوی مال، اسباب، دولت، عہدہ، منصب، آسائش، آرام، یہ سب چیزیں چھوڑ دے صرف اس لیے کہ مجھے آخرت میں اللہ کو جواب دینا. یہاں سفارش کرا رہے ہیں ہمیں چیف جسٹس بنا دیا جائے، ہمیں جج بنا دیا جائے، پیسے لے کر غلط فیصلے کر رہے ہیں. خدا کے غضب سے ڈرتے نہیں ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ انصاف کرے گا اور پوچھے گا، میں نے تمہیں جب ایک منصب عطا کیا تھا انصاف کا تو تم نے کیوں انصاف نہیں کیا؟ اس پر کیا جواب دو؟ نہیں، امام اعظم کے دل میں خشیت الہی راسخ ہو چکی تھی. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اور جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو ان تمام چیزوں سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، پس اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے، اس کو جنت عطا کی جائے گی. तो इमाम आजम तो जन्नत को देख रहे थे, वो तो अपना ठिकाना जन्नत में देख रहे थे, वो ये दुनियावी आसाइशों को क्या करते। अपने मौके पर कायम रहे, रोजाना कोड़े बरसते रहे, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा अपने मौके पर डटे रहे और उसी कैफियत में, उसी तकलीफ में, सजदे की हालत में शाबान के महीने में आपने शहादत नोश कर ली, आपकी शहादत हो गई। कुछ रिवायतों में यह भी आया कि आपको जहर का प्याला पिलाया गया, और अक्सर रिवायतों में यह कि उसी कोड़े के असर से, जो रोजाना कोड़े आपको मारे जाते थे, सख्त अजियत और तकलीफ दी जाती थी, उसी कैफियत में आपने नियत बांधी और सजदे की हालत में उनकी रूह मुबारक परवाज करके अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए उनके मनकद मुबारक पर। आपको बगदाद में दफन किया गया, 8 रोज तक आपके मजार मुबारक पर नमाज जनाजा होती रही, हजारों की तादाद में लोग आते थे, नमाज पढ़ते थे, चले जाते थे, फिर आते थे, नमाज पढ़ते थे, चले जाते थे। और वही खलीफा जिसने कैद कराया था वो भी आया और उसने कब्र पर नमाज पढ़ी और चला गया, अबू जाफर मंसूर अब्बासी खलीफा। सबसे आखिर में आपके साहबजादे हजरत हम्माद ने नमाज जनाजा पढ़ी। मजार मुबारक बगदाद में है, इस फकीर को 2 साल पहले वहां पर हाजिरी का शर्फ हासिल। इतना सुकून है, इतना इत्मीनान है कि लगता है रहमतें तो यहीं बरस रही, बरकतें तो यहीं लुट रही है कि आप जाएं, वाकई कल्ब को ऐसा सुकून मिलता है कि यहीं पर ही बैठ जाओ। पता चलता है कि मजार खाली नहीं है, इसमें साहिब मजार मौजूद है। और ये मजार क्या, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो सारे मजार खाली नहीं है, कोई मजार खाली नहीं, सारे साहिब मजार मौजूद। बगदाद में मजार है, साहिब मजार मौजूद है, अजमेर में साहिब मजार मौजूद है, कलियर में साहिब मजार मौजूद है, पाकपट्टन में साहिब मजार मौजूद है, लाहौर में साहिब मजार मौजूद है, कचौटे शरीफ में साहिब मजार मौजूद है, यहाँ दरगाह शरीफ में साहिब मजार मौजूद। हमारे मजार खाली नहीं है, वो बदबख्त है जिनके मजार खाली हों, कीड़े खा गए, जिस्म खत्म हो गया, 40 साल के बाद भी देखो तो उसी जिस्म के साथ, उसी कफन के साथ। हजरत इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, जब मुझे किसी मसले में परेशानी होती है, मुश्किल महसूस करता हूं, मैं इमाम आजम अबू हनीफा के मजार मुबारक पर आता हूं, 2 रकात नफिल अदा करता हूं, इनके वसीले से दुआ करता हूं, मेरा मसला हल हो जाता। ये कैफियत है, गोया वो जगह ही मकबूलियत की हो गई जहां आपको दफन किया गया, इसलिए कि वो खुद मकबूल थे तो अब जो पहुंच जाए वो भी मकबूल है, जो दुआ मांग ले वो भी कबूल है। ये है उनकी शान। अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए उनके मरकद मुबारक पर, और हम हनफियों के लिए ये खुशकिस्मती है कि हम उनके मुकल्लिद। इंशाअल्लाह कयामत के दिन इमाम आजम के झंडे तले उठेंगे और शरीयत के लिहाज से इमाम आजम का झंडा होगा तो तरीकत के लिहाज से गौसे आजम का झंडा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर बड़ा करम किया है कि इधर इमाम आजम है, उधर गौसे आजम है, और जब आगे जाएंगे तो रसूल आजम है। इधर भी कामयाब, उधर भी कामयाब, इधर भी बेड़ा पार इंशाल्लाह, उधर भी बेड़ा। इसी अकीदे पर कायम दाइम रहिए। मैंने बड़े इख्तिसार के साथ, वरना मैंने इब्तिदा में अर्ज कर दिया था कि आपके फजाइल मनाकिब और जो मसाइल का इस्तखराज इस्तंबात जो कैफियत थी वो इस नशिस्त में बयान करना मुश्किल है। चंद वाकयात आपके जोहद व तकवा के लिहाज से, आपकी ज़हानत और फतानत के लिहाज से, और कुछ चीजें मैंने बयान कर दी। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। आइए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। ऐ इलाहुल आलमीन हमें इसी फिकाए हनफी पर मरते दम तक कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, इसी पर अमल करते हुए जिंदा रहें और इसी पर अमल करते हुए हमें मौत अता फरमाए। ऐ इलाहुल आलमीन इमाम आजम अबू हनीफा के दर्जात को बुलंद फरमा और उनकी नालाने पास से लगे हुए जर्रों के सदके में हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ। या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमा, या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो किसी परेशानी में मुब्तला है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो कर्जदार हैं उन्हें बारे कर्जे से बुकदोशी फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद है उनकी औलाद को उनका फरमाबरदार बना। ए इलाहुल आलमीन ये तमाम हजरात और ख्वातीन जो दूर दराज मकामात से इस नशिस्त में शिरकत करने के लिए हाजिर हुए, मौला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा, इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा, इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमा, ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔